سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ مدنی کلینک کے لیے حاضر ہیں۔ ہر ایک اپنی صحت کی فکر کرتا ہے، چاہے وہ والدین ہوں بچے ہوں، مگر گھر کے اندر اگر پیدائشی بچہ جسے ہم انفینٹ کہتے ہیں، نوزائیدہ بچہ کہتے ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو یوں سمجھے کہ سب کے سب افراد یہ پریشانی اور ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ لہذا بڑا ہی اچھا سلسلہ مدنی کلینک کے اندر ہم نے اسے شروع کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر بات چیت، یہ آپ نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی سنی اور مزید اس سلسلے کے اندر ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو جہاں پر آج جو ہمارا سلسلہ جن ٹاپکس کو لے کر جن کے گرد گھومے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو بچہ پیدا ہوا انفینٹ جو ہے وہ ایک سال کی عمر تک اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں کہ جو ان بچوں کے اندر عمومی طور پر زیادہ یہ پائی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ مزید اس پورے سینریو کے اندر، اس پورے ایج کے اندر جو ایک سال ہے تو اس سے تھوڑا سا آگے جا کر فزیکل ڈیولپمنٹ اور اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ یہ کس طرح بلڈ اپ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ویکسینیشنز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آیا ویکسینیشنز کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا افادیت ہے؟ اسی طرح بچہ، اس کو کھلایا پلایا کیا جائے؟ کیا ہر غذا جو ہم کھاتے ہیں اور وہ ہاتھ بڑھا ہے تو کیا اس کے منہ میں ڈال دینی چاہیے؟ اس میں بھی بات ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ساتھ ماں جو ہے، جو اس بچے کو جس نے پیدا کیا، اب اس ماں کو اس کی ہیلتھ کے بارے میں کس طرح کانشیس رہنا ہے، اپنا خیال کس طرح رکھنا ہے، کیونکہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے، جتنا وہ اپنا خیال کرے گی اتنا انشاءاللہ تبارک و تعالی بچہ بھی جو ہے وہ ہیلدی ہوگا۔ تو اس کے متعلق بھی چند باتیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان انشاءاللہ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ تو آپ کے سامنے آج کا ٹاپک ہے چائلڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹ 2۔ سب سے پہلے تو بالکل جو پیدائشی بچہ ہے اس سے لے کر ایک سال تک کے بچے کا یہ کیا معاملات ہوتے ہیں اس سے ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
جیسے آپ نے اچھا تمہید تو اچھی ماشاء اللہ آپ نے دیے گی، اس میں جیسے آپ نے آخر میں ذکر کیا والدہ کی ہیلتھ،
جی جی
ہم اس سے ہی لیتے ہیں۔ جیسے ونس پوسٹ پارٹم پیریڈ بیسکلی یہ کہلاتا ہے،
صحیح،
جب یہ ڈیلیور ہو چکا بچہ،
ٹھیک ہے،
اب اس ڈیوریشن کے اندر والدہ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور بچے کی صحت کا بھی خیال رکھنا،
بالکل۔
اب عمومی طور پہ جو فیمیل اس ڈیوریشن کے اندر نگلیکٹ ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے،
جب یہ ڈیوریشن یہ جیسے ایک ماہ سے دو ماہ کا ڈیوریشن نگلیکٹ ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف ڈائٹ، ان ٹرمز آف کیئر۔ اب ڈائٹ کا یوں کہہ لیں کہ ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھلا پلا دیا تو وہ صحیح رہے گی فٹ، لیکن سم سائیکولوجیکل چینجز موجود ہوتے ہیں۔
صحیح،
فیمیل میں اگر پوسٹ پارٹم یعنی ڈلیوری کے بعد ڈپریشن ہو جانا نارمل ہے، پوسٹ پارٹم بلوز کہلاتے ہیں، یہ بہت ساری سائکیٹرک کنڈیشنز ہیں جو وقتی طور پہ ہوتی ہیں اور یہ اس میں آتی ہیں، تو یہ ہم نے سمجھنا ہے، اویئرنیس دینی ہے کہ یہ چیزیں آنا اس میں نارمل ہے۔
صحیح،
پلس اس صورت میں ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے،
بہت اچھا،
اور مورل سپورٹ کی ضرورت ہے،
بالکل،
نہ کہ یہ چیز کہ آپ کھلا پلا دی آپ نے۔
میں اس بات کو یوں سمجھا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ بعضوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلی ولادت لڑکے کی نہیں ہوئی، تو لڑکی کی ہوئی تو بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ ڈپریسڈ کیا، باتیں کی، سارے معاملات کیے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بالفرض اللہ نہ کرے معذور بچہ پیدا ہو گیا،
جی،
اب بجائے اس کے کہ اس میں عورت کی عورت کو اس کو مطلب اسٹرینتھ دی جائے, اس کو ہمت دی جائے, اس کو یوں سمجھے کہ اس کو حوصلہ دیا جائے, اس کے بجائے جو ہے وہ عورت کے اوپر مطلب بلیم کا سلسلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات. اچھا, اس طرح بعض اوقات کچھ بچوں کے ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جب وہ بچے پیٹ میں ہوتے ہیں تو عورت جو ہے وہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی, تو اس وقت اس کے سسرال والے اسے سروائیو کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو آرام کرنے دیا, مگر جیسے ہی بچہ ڈلیور ہو گیا اب نہ اسے آرام کا موقع نہ کچھ, وہ سارے کام بھی کرنا ہے, سارے معاملات بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے کام بھی کرے گی, معاملات بھی کرے گی, مگر ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ اگر اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس اس کے اوپر ایسے ہوں گے کہ اس نے باتوں کو دل پہ لے لیا, تو آپ یقین کیجئے کہ بعض اوقات ٹینشن زدہ خاتون کا دودھ پی کر بچوں کی اموات ہونا بھی ثابت ہوئی ہے. جی, وہ باقاعدہ مر جاتے ہیں اس کے اندر, یعنی جب اس کو ٹینشن اس نے لے لیا تو بچوں کے ایسے بھی ہوئے کہ دودھ پی کر مر جاتے ہیں.
بول لینا ٹینشن, اب میں یہ بولوں گا ڈپریشن.
ڈپریشن
پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہلاتا ہے.
صحیح,
یہ ڈاکومینٹڈ ہے اور یہ بہت زیادہ کامن ہے گا, مطلب ایسا نہیں کہ ان کامن ہے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پچھلے سلسلے میں اس پہ توجہ دلائی تھی,
جی,
کہ جب پریگنینسی سٹارٹ ہوتی ہے ہم اپنے یہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں.
صحیح,
ڈاکٹر سے فالو اپ نہیں کر رہے ہوتے.
صحیح,
تو اب اس میں فیمیل کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, آئرن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے پچھلے سلسلے میں بیان فرمایا تھا. اب اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں تو وہ تو ہمارے ہی حساب کتاب میں آتا ہے.
صحیح بات کی, صحیح بات.
ڈاکٹر صاحب ابھی
جی
توجہ دلائی کہ بیسیکلی پوسٹ پارٹم یعنی کہ آفٹر ڈلیوری کے بعد جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس, جو میجر سائیکولوجیکل ایفیکٹ نظر آتے ہیں وہ دو چیزیں نظر آتی ہیں. خدا نخواستہ کوئی پیدائشی نقص بچے میں نظر آ جائے, یا پھر توجہ یہ ہو کہ لڑکا پیدا ہو پھر لڑکی کی پیدائش ہو, یہ دو میجر سائڈ ایفیکٹس نظر آتے ہیں جو بیسیکلی سائیکولوجیکلی ایفیکٹس فیمیل کے اوپر کرتے ہیں. اب دو چیزیں یہاں پہ دیکھنے والی ہیں کہ اگر بچہ میں کوئی خدا نخواستہ پیدائشی نقص ہوا ہے اس کے اندر, تو اٹس مین کہ کہیں لیکنگ ہوئی ہے, کہیں کمزوری ہوئی ہے ہماری اپنی طرف سے.
صحیح,
کہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ ہم صحیح طریقے سے نہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز آپ اور ایڈ کر کے بیان کر دیں, ایک تو پیدائشی نقص ہو گیا اور ایک ہوتا ہے انڈر ویٹ, لو برتھ ویٹ.
جی,
اکثر یہ بہت زیادہ کام ہے اس پہ بھی آپ
آج کل مطلب یہ بہت زیادہ ہے کہ لو برتھ ویٹ پہ بہت زیادہ آتا ہے, انڈر ویٹ جو بہت زیادہ ہوتا ہے, پری میچیور ڈلیوری کے کیسز
بہت زیادہ ہو رہا ہے.
تو اس کی ریزنس یہی ہوتی ہے کہ ایک پراپرلی فالو اپ نہ آنا, ڈاکٹر سے پراپرلی وہ نہ کروانا, اپنا چیک اپ نہ کروانا, اور اس کے مطابق جو خوراک ہے اس کا تعین نہ کرنا. جب تک آپ وہ پراپرلی طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لیں گے بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ آپ انیشلی فیج کے اندر ہی خراب کر دیتے ہیں. تو جب آفٹر ڈلیوری کے بعد وہ چیز آ جاتی ہے, سامنے آ جاتی ہے, تو اس کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم سے ایک مسٹیک اگر ہو گئی ہے تو ہم اس کو ریکٹیفائی کریں, ٹھیک کر لیں آگے جا کے. اب گزرا وقت واپس نہیں لے کے آ سکتے, لیکن آنے والے وقت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں.
بہت اچھا.
اب اس کے اندر جو ہے اس میں پوری فیملی کی کنٹریبیوشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, بالخصوص جو بچے کے والد ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سائیکولوجیکلی لے کے چلتے ہیں, اپنی فیملیز کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, اگر اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی پرابلمس آتی ہے بچے کے اندر, تو بجائے اس کے کہ کسی ایسے چکروں میں پڑ جائیں کہ اس کو یہ ہو گیا ہے, فلانا ہو گیا ہے, عجیب و غریب وہم چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہے, تو کنسرن ڈاکٹرز جو ہیں ان سے ضرور مشورہ کر لیں ایک دفعہ. اور باقی جو اگر ایسے معاملات بھی نظر آتے ہیں تو تعویذات یا روحانی علاج کے ذریعے بھی اس کا کیا جا سکتا ہے ترکیب, لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں کہ آدھا بچے میں جو پرابلمس آئی ہیں اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں, ہو سکتی ہیں, تاکہ نیکسٹ اگر کوئی یہ پروسیس ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جا سکے اور اس بچے کی پراپرلی ڈیولپمنٹ ڈیورنگ پریگنینسی کے دوران.
جو ہے ہمیں اویئرنیس زیادہ اس پہ یوں دینی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ پورا پریگنینسی کا پروسیس بہت آسان لگتا ہے, حالانکہ آسان ہے نہیں.
صحیح,
اس میں کوئی بھی ایسا آرگن, کوئی بھی ایسا سسٹم فیمیل کا نہیں ہے جو متاثر نہیں ہو رہا ہوتا.
صحیح فرمایا,
اسے بلڈ والیوم بڑھ جاتا ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, سائیکیٹرک چینجز آ جاتے ہیں, ایوری تھنگ ان سائڈ دا باڈی فیمیل کے اندر سب چینج ہو جاتا ہے, موڈ چینجز آ رہے ہوتے ہیں, الٹیاں, تو یہ تھکن جلدی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک تو سپلیمنٹ, یا تو آپ نے اس سے پرائر لیا, آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے میڈیکلی, کہ جیسے لیٹ سپوز کہ آپ نے آپ کا ہیموگلوبن کتنا آ رہا تھا, آپ کا آئرن پروفائل کیا ہے, کیلشیم لیول کتنا ہے, وٹامن ڈی کیسا ہے, پھر اس کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو کیری آؤٹ کر لیں گے. لیکن آپ آلریڈی ڈیفیشنسیز کے ساتھ ایک پروسیس کے اندر آئے ہیں تو یہ ان کے اندر کمپلیکیشن آتی ہیں, پھر اس کے اوپر سائیکولوجیکل سٹریسز, کام کا سٹریس, یہ آس پاس کے جو بھی سٹریس ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کی مدر پلس بچہ ان دونوں کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر دیتا ہے.
صحیح بات کی آپ
نے. اس میں یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کے اندر اگر دیکھے جائیں کہ ایک ہمارے پاس لاسٹ ٹائم بھی ہم نے,
میں تو اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے پریگنینسی ہے نا,
نہیں میں وہی,
اس میں ایوری باڈی کی جو ڈائنامک سب چینج ہو جاتی ہیں, یہ تو کلینیکل پروف.
اگر آپ کو اس پراپرلی طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں, تو اب لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ سیزیرین سیکشن کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا ہے, تو آپ کی جب انیشیلی گروتھ صحیح نہیں ہوگی تو آپ سیزر کی طرف جانے کے چانسز آٹومیٹکلی زیادہ
بڑھ جائیں. بالکل,
تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. الدو اس کے اندر ڈاکٹرز کے اپنے جو کمی بیشی ہیں ان کی اپنی کوتاہیاں, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا ہمارے یہاں آتا ہے کہ الٹریسی ریٹ بہت ہے, کہ ڈیورنگ پریگنینسی کے دوران ہم کیئرنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو پراپرلی فالو کرتے ہیں تو آپ آلریڈی جو سیزیرین سیکشن کی پیتھولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں یا میڈیکل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو مینیمائز کر جاتے ہیں, کم سے کم کر جاتے ہیں.
اس کی جیسے میں مثال فضل بھائی آپ کو یوں دوں, ہمارے ٹرمز میں بولا جاتا ہے پری ایکلیمپسیا اور جیسٹیشنل ڈائبٹک, یہ دو مطلب, یہ اس دوران میں بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے
صحیح
اور ڈائبٹک بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ اسی ڈوریشن کے اندر رہتی ہے. تو اس ڈوریشن پری ایکلیمشیا جو کہلاتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے عورت کو جھٹکے بھی آ سکتے ہیں, تو یہ ایک میجر کمپلیکیشن ہے. اس میں اب تو پھر نارمل ڈیلیوری کی طرف اکثر جا نہیں پاتے ہیں, تو سی سیکشن کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. لیکن اس کو پرائر اگر آپ اس کو ہسٹری دیکھی جائے نا, اس کے سمٹم آ رہے ہوتے ہیں, جیسے 5 ماہ 6 ماہ تک کے بعد یہ سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر میں ویریشن آ رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹر بلڈ پریشر کی میڈیسن بھی پرسکرپشن کے اوپر دے دیتا ہے, پھر اس کی احتیاط ہے بیڈ ریسٹ بتا دیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ سی سیکشن پہ چلے جاتے ہیں تو غلطی کس کی؟
صحیح بات ہے. نہیں اچھا, اس میں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی عرض کروں کہ ظاہر بات ہے کچھ سمجھنے میں ایسا نہ ہو کہ ڈاؤٹ ہو جائے, تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ سیزر کی طرف جاتے ہیں, تو سیزر مینس آپریشن, ٹھیک ہے نا, کہ آپریشن کی طرف یہ جایا جاتا ہے. تو اس کے اندر بڑی اچھی بات ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں سمجھائی کہ اس کا جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت سے ماں اپنا خیال رکھے ساری چیزوں کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پیدا ہو تب بھی ماں کو اپنی صحت کا, بچے کی صحت کا ضرور خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحبان نے پوری ہمارے ٹاپک کے اندر سب سے لاسٹ جو بات میں نے اٹھائی وہ سب سے پہلے ڈسکس کی کہ بچے کی صحت سے پہلے ماں کی صحت تعلق رکھتی ہے. اگر اس کی صحت درست رہے گی تو بچہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھا ہیلدی گروتھ وہ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے کافی ساری باتیں یہاں پر یہ کی, کچھ ماں کی غذا کے اوپر, کیونکہ سب سے بڑا پرابلم جو میں نے سرچ کیا اس میں وہ آیا ڈیفیشنسی آف بلڈ, وہ جو آئرن جو کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی, ٹھیک ہے, اس کو بڑھانے کے لیے کیا ڈائٹ استعمال کی جائے. اور دوسرا یہ کہ جیسے دودھ ہے, اللہ نے بڑی نعمت رکھی, مگر وہ کہ بچپن سے دودھ نہیں پیتے, اب پتا چلی ماں بھی بن گئی تب بھی دودھ نہیں پی رہی ہے. اچھا پیدا ہوئے تو فیڈ نہیں آ رہا بچے کو, اب وہ اسے جو ہے نا وہ دودھ کے اوپر ڈال دیا, اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے تک ہے.
دیکھیں یہ جو ہے نا آئرن ڈیفیشنسی ہوگی, کیلشیم ڈیفیشنسی ہوگی, وٹامن ڈی ڈیفیشنسی, یہ اس دوران میں ہی نہیں ہوئی ہے.
صحیح,
یہ آپ جس پروسیس میں جب گئے ہوں گے اس سے پہلے ہی ہوگی.
ٹھیک ہے,
کیا آپ نے اپنا فالو اپ کر لیا پہلے سے, آپ نے ہیموگلوبن اپنا چیک
کروایا؟
اگر آپ کا چیک ہو گیا, پتا ہے کہ میرے میں اس چیز کی کمی ہے, تو وہ تو اوور دا کاؤنٹر بہت سارے سپلیمنٹ بھی آتے ہیں, ایک پھر ڈائٹری مینیپولیشن کے تھرو جیسے خون بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, گوشت ہے وہ اچھا خون کے اندر,
فروٹس ہیں
گوشت ہے, اس کے
خصوص ہمارے چکندر کہا جاتا ہے, جو وہ چکندر سے بھی جو ہے نا وہ اچھا بلڈ بنتا ہے, تو جو حاملہ خواتین ہیں انہیں یہ اگر مطلب
میں تو استعمال کرنا چاہیے. یہ بولوں گا آفٹر پریگنینسی کیئر کرنے سے بہتر ہے آپ اس سے کچھ عرصے پہلے کر لیں, کیونکہ اس دوران تو آپ کی ساری باڈی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہیں.
بالکل,
اب آپ تو ایک پروسیس میں چلے ہو, اب تو جیسے ہیموگلوبن لیٹ سپوز آپ 10 کے اوپر گئے تھے, تو وہ ہیموگلوبن اب آپ نے سپلیمنٹ لینا یا آپ نے غذا شروع کی تو وہ 10 کے کراس اسٹیٹک رہے گا.
صحیح,
تو اور نیچے ہی آئے گا.
بالکل,
10 سے 8 یا 9 آئے گا. اور اگر آپ نے پریگنینسی اسٹارٹ کی 13.5 ہیموگلوبن سے تو وہ 12 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر رہے گی. تو پھر وہ آپ کے پاس آپریشن کے اوپر ایک بہت مشہور معاملہ ہوتا ہے, وہ آپریشن ہونے والا ہے خون ارینج کرے.
بالکل ایسا ہی
ایسا ہی یہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں.
بالکل یہ ریزن ہوتی ہے. اب جیسے اس میں ڈائٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی ڈائٹ آپ چوائس کریں اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد چوائس کریں.
صحیح,
کیونکہ اگر آپ کی اس وقت جنرل کنڈیشن ایسی ہے خدا نخواستہ جیسے بلڈ پریشر اور ایک شوگر کی بیماری ڈیورنگ پریگنینسی کے دوران ہو جاتی ہے, اس دوران اگر آپ ایسی ویسی ڈائٹ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, تو آپ کو مزید نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہو سکتا. تو جو بھی آپ ڈائٹ اس دوران چوائس کریں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ چوائس کریں. باقی چیزوں کے جو نام بتائیں ان سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے, چکندر سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, آپ کے گاجروں سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, ایون پالک استعمال کرتے ہیں اس میں بھی آئرن ہے,
گوشت میں ہمارے کلیجی بہت زیادہ کھلائی جاتی ہے,
اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب آپ بیلنس ڈائٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن, اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہے اور اپنے جو بھی فزیشین ہیں گائنیکولوجسٹ ہیں ان سے مشورے کے بعد اس کو تجویز کریں گے تو وہ آپ کو بہتر گائیڈنس دے دیں گے, آپ کی فیزیولوجی کے حساب سے آپ کو گائیڈنس دے دیں گے. تو اس کو اگر فالو کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام معاملات میں بہتری آئے گی. اور امپورٹنٹ فیکٹر سب سے زیادہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آئرن جو کمی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اسی کے اندر زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آدمی
خون کی کمی بھی, تھکن بھی,
بالکل
کمبینیشن
بہت زیادہ مسائل میں گر جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس سے بہتر یہ کہ آئرن کو آپ انیشیلی فیز سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ شروع سے اگر فرسٹ ٹرائمسٹر میں یعنی شروع کے دنوں میں آپ نے ڈاکٹر کو وزٹ کیا تو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن آپ کا شروع سے ہی آپ کو یہ چیزیں اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹل نائنتھ منتھ تک وہ اس کو کنٹینیوسلی جاری رکھتے ہیں. تو جو بھی وہ کہتے ہیں ان کو یقیناً فالو کرنا چاہیے, اس میں مریض کی اپنی بہتری ہوگی.
یقین کریں یہ ایسے اپنے تجربے بتا رہے ہیں جس سے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں دونوں کو بہت فائدہ ہوگا, لہٰذا خصوصیت کے ساتھ یہ توجہ کے ساتھ ان ساری باتوں کو آپ سنیے. اچھا ایک کال بھی آئی ہوئی ہے, اس کو لینے سے پہلے اب بچہ پیدا ہو گیا
جی.
اب مدر کیا وہ لے دودھ پر زیادہ فوکس کرے یا
اب دیکھیں
کیا؟
والدہ کا جو نا اس میں تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں موسٹ امپورٹنٹ. ایک تو ان کا اپنا خود اپنا ریسٹ کرنا
ٹھیک ہے.
اوکے سیکنڈ پھر ان کو اپنی ڈائٹ مینٹین کرنا
ٹھیک ہے.
یہ جتنا ان کا ریسٹ ہوگا اور جتنی ان کی ڈائٹ ہوگی اس حساب سے یہ بچے کو لے کے چل رہا ہوں کہ انہیں فیڈ کرانا ہے. ڈبلو ایچ او کی جو ریکمینڈیڈ گائیڈ لائن ہے وہ 6 منتھ تک والدہ کے فیڈ پہ ایکسکلوسیولی ہی رکھنا ہے,
اس کے علاوہ کچھ نہیں.
تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب پرووائڈیڈ آپ نے ریسٹ رکھا ہوا ہے, ڈائٹ اچھی رکھی ہوئی ہے, آپ کا جو سراؤنڈنگ کا انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو فیوریبل ہے, سوٹ کرتا ہے. اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انگریز کا آرٹیکل لکھا ہوا, اس میں یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر فیمیل چاہے آفٹر برتھ کسی سے نہیں ملنا تو اس کو اجازت ہے. اب جیسے پبلک گیدرنگ ہوئی ہے, بہت سارے لوگ اب خوشی کا ماحول ہے ملنا ہے, تو اس نے لکھا ہوا کیونکہ اس کا موڈ سوئنگ اتنے, موڈ میں سائیکولوجیکل چینجز, ڈپریشن اتنے کہ اس کو آپ نہ ملنا چاہے تو نہ ملے. یہ ایک کنسلٹنٹ نے یہ اپنے اس میں لکھا ہے,
یعنی اس مدر کی اس کو فوکس کیا ہے کہ بھائی اسے آرام پہنچاؤ, اسے سکون پہنچاؤ تاکہ بچے کی گروتھ جو ہے یہ درست انداز سے یہ ہو. اچھا ایک کال آئی ہوئی ہے جی, کال سنائیے, اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبی اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی کلینک جاری و ساری ہے, سلسلے کے اندر ڈاکٹر صاحب کی آمد مرحبا. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ڈینگی ہونے کی کیا وجہ ہے؟
ڈینگی ہونے کی کیا وجہ, یہ تو بڑا آج کل معاملہ ہے. میں وہ سفر میں بھی اور کال بھی ہے جی, وہ بھی دیجیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ.
نعمان اتاری عرض کر رہا ہوں چشمہ سے. مدنی چینل کے سلسلے میں سوال یہ کرنا تھا کہ اگر 1 سال کا بچہ ہو اگر وہ قبض ہو جائے اس کو تو اس کا کیا علاج ہے اور کس وجہ سے یہ قبض کی بیماری ہوتی ہے؟
اچھا ایک پرابلم یہ کہ چلے ڈینگی کا مرض تو ہو گیا
جی,
مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بالکل ہم سمجھے کہ موت کے سرانے پہنچ گئے,
اصل میں
قریب پہنچ گئے.
یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ نمبر آف ڈیتھ بڑھ رہی ہے
جی جی.
ایک فوبی جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, یہ ایک بیماری ہے, وائرل انفیکشن ہے,
صحیح.
مچھر کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس کا اپنا ڈوریشن ہے
جی جی.
وہ ڈوریشن کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد یہ ریزالو ہو جائے گی. اور اس کے اندر جو ہے سپورٹیو مینجمنٹ ہے. سپورٹیو مینجمنٹ کا مراد یہ ہے بخار ہے تو بخار نہ چڑھنے دیا جائے, جسم درد ہے تو جسم میں درد نہ رہنے دیا جائے, زیادہ سے زیادہ بیڈ ریسٹ کریں, زیادہ سے زیادہ اپنا فلوڈ کو مینٹین کر کے رکھیں. یہ ساری چیزیں اگر ہوتی رہیں گی تو اس کی کمپلیکیشن نہیں آئیں گی. یہ جو ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہے یہ کمپلیکیشن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. لیٹس سپوز اگر کسی کو بخار ہو گیا تو اس نے اتنا سیریسلی نہیں لیا, ابھی جیسے 2-3 کا ہے میرے ایکسپیرینس میں, وہ اپنے حساب سے دوا لی انہوں نے اس کے بعد پھر وہ, لیکن بعد میں نکلا ان کو ڈینگی تو وہ کافی دیر بعد پھر رپورٹ کیا.
جو
ڈینگی کی وجہ کے حوالے سے جو بات کی ہے, اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم آپ خود قصوروار ہوتے ہیں, کیونکہ ڈینگی کو ہم نے خود میں پیدا کر دیا ہے, کیونکہ ہم نے کیئر نہیں کی ہے. ہم نے جو ہے نہ ہی اپنے گملوں میں پانی کو صاف کیا ہے, نہ ہی اپنی گلی کو صاف کیا ہے, نہ ہی ہم نے بالٹی کو صاف کر کے رکھا ہوا ہے, نہ ہی اپنے کسی چیز کو گملوں میں بھی پانی ہے، آپ کی بالٹیوں میں بھی پانی ہے، آپ نے سراؤنڈنگس میں پانی کھڑا کر رکھا ہے، مطلب آپ یہ کہہ دیں گے سیوک سینس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیسیکلی، اگر آپ نے اندر سیوک سینس اگر وہ ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ ان چیزوں سے ایزیلی بچ سکتے ہیں. آپ وہ صاف پانی میں، گندے پانی میں نہیں، صاف پانی میں لارو.
سب لوگ اس چیز پہ اسٹریس دے رہے ہیں کہ مچھروں کی اسپرے ہو جائے، بھائی مچھروں کی اسپرے ہو جائے، پڑھ رہا تھا ریزلٹ 60% مچھر جو نا آج کل کی اسپرے سے ریزسٹنٹ ہے.
جی اچھا،
اب بولیں اسپرے کا کیا فائدہ؟
اسپرے پروف ہے یعنی ان کو
نہیں، اتنا افیکٹ نہیں ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ جو ایک اسپرے کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ انحصار کریں تو آپ اپنی سیفٹی،
اپنی صحت نہیں، بالکل صحیح بات،
آپ اپنی سیفٹی کریں. اگر آپ دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں آپ کو ریپلینٹ ملتے ہیں، آپ جالیوں کا خیال کریں، اپنے گھر کا خیال کریں،
بہت اچھی
کا خیال کریں، ساری چیزوں کا خیال کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کم از کم اپنے آپ کو بچا لیں گے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے رہیں گے، آپ دوسروں کو بھی بچا پائیں گے اس چیز کو. نہ جائے گا اس کیس میں یہ ہوگا کہ بھائی باہر والے آئیں گے وہ اسپرے کر کے جائیں گے تب ہم اس سے مصیبت سے جان چھڑوائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو خود سے کچھ کرنا پڑے گا. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا ریشو آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. جب ونس خدا نہ خاصا کسی کو یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو جو اسٹریس لیول ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا.
ہاں یہ ضروری ہے،
آپ اپنے اوپر سوار نہ خدا نہ خاصا آپ کو کوئی بہت خطرناک بیماری لگ گئی ہے، ایسی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، کیوریبل ہے، ٹھیک ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ اس کو بالکل اوپر ہوا بنا لیں. بات وہی ہے کہ اگر اسٹیٹسٹکس بھی نکالتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً میں مور دین تھاؤزینڈس کے اندر جو ہے نا آپ کو ڈینگی رپورٹس ہو رہے ہیں، لیکن ڈیتھ ریشو کتنا آ رہا ہے؟
وہ
4-6
بالکل،
اس سے زیادہ نہیں ہے ڈیتھ ریشو. لیکن اگر پرسنٹیج میں بھی چلتے ہیں تو یہ بھی پوائنٹ میں چلا جاتا
ہے، ایسے ہی ہے،
ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے اوپر نہ جائیں، بس یہ کہ اس کا اوپر آپ نے سوار کر لیا ہے، ڈینگی ہے، اس سے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. سمپل آپ نے جو بخار کی دوائیاں ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو استعمال کرنی ہے. آپ نے پانی
بھائی اس میں یہ ڈاکٹر کرنا ہے کہ جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر رہے ہیں.
اچھا ایک بات جو میں نے اس کے اندر وہ نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جو 2-3 کیسز میں عیادت کرنے کے لیے گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا. اچھا سی بی سی جو بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ ہے وہ سمپل کروایا اور کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب جب وبا چلی یعنی ایک معاملہ یہ پھیلا ہوا ہے تو ہمیشہ جو ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے، ٹائفائڈ کے ٹیسٹ ہیں، یہ آپ کروا لیں تاکہ آپ ایک طرف ہو جائیں کہ بھائی آیا یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈینگی کے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو صحت و عافیت
عطا فرمائے. جیسے آپ نے ٹیسٹ کے حوالے سے ترغیب دلائی،
جی
تو یہ اصل میں جو ڈینگی کا ٹیسٹ ہے نا وہ تو تھوڑا سا کاسٹلی ہے.
ہاں یہ ہے،
تھوڑا کاسٹلی ہوتا
ہے،
اس لیے ڈائریکٹلی ہر آدمی ٹیسٹ وہ نہیں کرتا.
بالکل،
وہ جو بنیادی ٹیسٹ ہے نا سی بی سی،
اس میں سب پتا چل
جاتا ہے،
مل جاتے ہیں آپ کو. جب بنیادی ٹیسٹ آپ کروا لیتے ہیں، کروانے کے بعد اگر ڈاکٹر اس میں سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ڈینگی کی طرف
جا رہا ہے
تو پھر آپ جو ہے نا اس کو دوسرا ٹیسٹ
یعنی پلیٹلیٹس کاؤنٹ اس میں آ جاتا ہے.
پلیٹلیٹ ہے، ڈبلو بی سی کاؤنٹ ہے، یہ دونوں ریئیکٹ ہوتے ہیں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک لیول پہ، یہ نہیں کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر فرض کریں کسی کی 1.5 لاکھ کی نارمل لمٹ ہے، لوور لمٹ 1.5 لاکھ کی، اپر لمٹ 4.5 لاکھ کی، اور 1.5 لاکھ پہ آیا یا 1.45 پہ آیا تو وہ اسٹریس میں آ جائے یار میرے کو ڈینگی ہو گیا،
ایسا
نہیں ہوتا ہے. اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، اگر وہ نیچے آ رہا ہے، متواتر نیچے آ رہا ہے، یہ 1 لاکھ سے بھی نیچے چلے جاتا ہے، 80,000 پہ آ جاتا ہے، 60,000 پہ آ جاتا ہے، تو وہ پھر آدمی سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ پھر آدمی اس کے لیے ڈینگی.
ڈاکٹر صاحب اس کے لیے پرووائڈیڈ یہ کہ آپ کے پاس علامتیں وہ مل رہی ہیں،
بالکل
صرف خالی رپورٹ نہیں. وہ تو یہ اگر جو 70,000-80,000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ بول رہے ہیں اس میں مریض اتنا کہاں اسٹیبل ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو خود لیٹ چکا ہوتا ہے ہاسپٹلائزیشن.
مطلب ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں ایک علامت نظر آتی ہے نا سلمان بھائی، جو پریکٹیکلی دیکھنے میں ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ لتھارجک ہو جاتا ہے، مطلب اتنا گر جاتا ہے بری طریقے سے. عام بخار میں بھی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے،
اس میں ایکسٹرا جوائنٹ انوالو ہوتے ہیں،
زیادہ ہو جاتا ہے.
یہ جو جوائنٹس ہیں وہ سارے درد کرتے ہیں.
ابھی جوائنٹس کی وجہ جب سے یہ ہوا نا سب ہر جوڑ اس کے گھٹنے کے درد کو نا ڈینگی بنا دیتے ہیں.
ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے یار
کنسپٹ کلیئر کرنے کی نیت ہے،
ڈاکٹر صاحب ڈینگی تو نہیں ہو گیا، مطلب اتنا سوار ہو گئے ہیں اس پر. آپ دوا استعمال کر کے دیکھ لیں، ڈاکٹر کے اوپر چھوڑیں، وہ ڈیسائیڈ کرے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ڈیفینیٹلی وہ یہ تو نہیں چاہے گا آپ کا بخار کنٹینیو چلتا رہے، وہ ایک آدھ دن واچ ضرور کرے گا. اس کو واچ کرنے کے بعد ہی وہ فائنل ڈائگنوسس کی طرف جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کے اوپر اپنے اوپر سوار نہ کریں، اور جو ایڈوائز کرتا ہے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے آپ کو.
آئیے ہمارے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، چائلڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہمارا دوسرا جو سیشن ہے وہ ہے چائلڈ ڈیزیز. تو جو کالر نے کال کی تھی کہ بچے کو قبض ہو جاتا ہے
1 سال کا،
تو یہ کیا وجہ ہے؟
دیکھیں اس کے اندر یہ اس میں معلوم یہ کرنا ہوگا آیا کہ یہ والدہ کی فیڈ پہ ہیں یا ٹاپ فیڈ کے اوپر ہے.
صحیح.
والدہ کی فیڈ کے اوپر ہیں تو پھر ان کو والدہ کا بھی خیر دیکھنا پڑے گا کہ والدہ کا کس طرح کا
ڈائٹ
ہیبٹ ہے. صحیح. اور اس کے بعد اگر ٹاپ فیڈ ہے تو ٹاپ فیڈ کے اندر اس طرح کی چیزیں آنے کا چانسز ہوتا ہے گا.
صحیح.
اور وہ ابھی ایک سال میں کہ انہوں نے ویننگ یعنی مطلب کچھ چھ مہینے بعد کچھ کھلانا پلانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا. پلس بچوں میں پانی ایک سال کا بچہ بھی پانی ریکوائرڈ
کرتا ہے بالکل.
اگر آپ یوں دیکھیں کہ بچوں کے اندر ڈی ہائیڈریشن کے سمٹم بہت جلدی مل جاتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے.
ایسے ہی مل جاتے ہیں کہ جیسے اگر دو موشن یا تین موشن اگر کسی بچے کو ہو جائے تو فوراً سے اس کا اسکن کلر چینجز ہو جاتا ہے, لتھارج ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے. تو اس امپورٹینس آف واٹر پانی کی اہمیت بچے میں آپ کو فوراً پتا چل جائے گی. وہ ہائیڈریشن کتنی لے رہا ہے, فلوئڈ انٹیک اس کی کتنی ہے. ایکسٹرا باہر کی چیزیں اگر ایک سال کے اندر آپ نے شروع کرا دیے تو اس کو چیزوں کو آپ دیکھ لیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بچے کو چھ مہینے بعد جو غذائیں ہوتی ہیں تو آج کل یوں سمجھیں وہ ہر چیز پیکٹ والا دور ہے, تو پیکٹ کی چیزیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں گندم چاول کے وہ جو بنتے ہیں سر, تو وہ عموماً جو ہے نا وہ اس پہ فوراً آ جاتے ہیں بجائے اس پہ کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھائی کھچڑی بن رہی ہے.
بالکل.
اور اس کو چاول میش کر کے کھلا رہے ہیں,
میش پوٹیٹو ہیں, چاول ہیں, گھر کی چیزیں ہیں, گھر کے جو کھانے.
تو یہ اس پہ توجہ نہیں ہے, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
یہ آپ توجہ دلا رہے ہیں تو اب توجہ آئے گی.
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی کمرشلائز ڈور ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. نہیں وہ یہ ڈاکٹر صاحب ایزی ہے نا بنا,
ایزی وے تو ہے اس کا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز کمرشلائز ڈور ہے اس کی پروجیکشن زیادہ کر دی ہے آپ.
صحیح.
ایک چیز کی پروجیکشن زیادہ کر دی ہے اور ایک چیز جو گھر میں بن رہی ہے اس کی پروجیکشن نہیں ہے.
اس میں
وہ اٹریکشن زیادہ کر
دی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ
انرجی جو گھر میں آپ یوز کر رہے ہیں اس میں زیادہ ڈیفینیٹلی ملے گی اور آنکھوں کے سامنے تیار ہوگی اور آپ مطمئن بھی ہوں گے دل کے مطابق کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں.
اچھا جس میں جسے اس کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اگر آپ نے استعمال کیا تو آپ کی ہائٹ اچھی ہوگی, دماغی نشو نما اچھی ہوگی, تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے گھر کی چیزیں استعمال کریں گے تو اس سے زیادہ اچھی ہوں گی.
صحیح.
جو مارکیٹنگ کے اندر یہ جو
صاف ستھری ہوں گی, دھلی ہوئی ہوں گی, آپ کے ہاتھ سے ماں کھلا رہی ہے, ان ساری چیزوں میں تو لگتا ہے یہ کہ یہ جو باہر کا زیادہ استعمال سے بچوں کو جو قبض کا پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے یہ فیس کرتے ہیں. اچھا اور ڈیزیز کے اوپر آپ
ابھی اس کے اوپر جیسے ہم جیسے پیدائش کے فوراً بعد ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ.
بے شک بالکل صحیح.
کیونکہ یہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے.
جی بالکل.
پوسٹ ڈلیوری فوراً بچوں کو فرسٹ ڈے پولیو بھی لگ جاتا ہے, بی سی جی بھی لگ جاتا ہے. اب بہت ساری ویکسینیشن آ چکی ہیں, ہیپیٹائٹس اے کی بھی آ چکی ہے, وائرل انفیکشن کی بھی آ چکی ہے, نیموکوکل انفیکشن کی بھی ویکسینیشن آ چکی ہیں. تو یہ ویکسینیشن پہ اویئرنیس بھی دینی ہے, تھوڑی توجہ بھی دلانی ہے. یہ ویکسینیشن کو اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی ہیں. جو اوور دا کاؤنٹر جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں یہاں پہ ان کا باقاعدہ چارٹنگ ہوتی ہے.
بالکل.
اور بہت سارے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب جیسے یہ ویکسینیشن اگر شروع کے ایک سال تک ہی کا ڈوریشن ہی ہے یہ ویکسینیشن لگانے کا, پولیو, بی سی جی, میننجائٹس کے بیس میں نیموکوکل بھی آ گیا, بہت ساری بیماریوں کا سمجھ لیں کورنگ موجود ہے. یہ ایک سال میں اگر آپ نے ویکسینیشن کا جو پروٹوکول دیا ہوا ہے گورنمنٹ گائیڈ لائن کی ڈبلو ایچ او کی, تو کسی بھی اگر آپ پیٹس کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو وہ بتا دے گا, وہ لگانا بھی شروع کر دے گا. تو وہ لگتے ہیں تین مہینے, چھ مہینے, پھر نو مہینے, اس طرح سے وہ لگتے ہیں. تو بہت ساری بیماریوں کا کورنگ ہو جاتی ہے.
بالکل. کیا فرماتے ہیں؟
ویکسینیشن کی امپورٹنس اپنی جگہ بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جو بہت ساری کنٹریز کے اندر سے ختم ہو گئی ہیں صرف ویکسینیشن کی وجہ سے.
صحیح.
جو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا وہ سمجھ لیجیے تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہیں کہ ہم اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دے پاتے. اب تھوڑا سا اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے کہ ویکسینیشن کی طرف آئے ہیں, لیکن ابھی بھی پرابلم میں یہی ہے کہ وہ کہاں سے جا کے کروائیں, کیسے کروائیں, مہنگی پڑ رہی ہے, سستی پڑ رہی ہے, سو چیزیں ہوتی ہیں. تو آسان سے طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ویکسینیشن سینٹر
کھلے ہوئے ہوتے ہیں.
بلکہ اب تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی جو کلینکس ہوتی ہیں اس کے اندر باقاعدہ ویکسینیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں, گورنمنٹس کی طرف سے ہی ہوتے ہیں, اور ویری لو چارجز کے اوپر, مطلب نہ ہونے کے برابر چارجز کے اوپر وہ ویکسین پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے, بس تھوڑی سی تقدو کرنی پڑے گی, اتنا بڑا ایشو نہیں.
اس کا کارڈ بنتا ہے, پراپر کارڈ بنتا ہے, اس کو کارڈ کو فل اپ کرتے ہیں, ان کے لیے آگے چل کے بھی کام میں آئے گا.
جی اس کے اندر ڈاکٹر صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, اور جو مدنی چینل پر اگر اس شعبے سے وابستہ ہیں, دیکھیں مریض عموماً آتے ہیں، یہ بچوں کو عموماً جو پیٹس کے ڈاکٹر ہیں وہ اپنے پاس والد کا جو ہے نا وہ نام اور نمبر سیو کر لیتے ہیں
جی،
اور واقعہ وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ کب اس کا ڈیٹ ہے اب ویکسینیشن کی، تو ایک اچھی بات ہے اور ریمائنڈر دینا بھی ایک اچھی بات ہے، مگر جب عموماً ہم گورنمنٹ اس سے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کے اندر ریٹ کا بہت زیادہ یہ فرق ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اچھی چیز استعمال کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور آپ اس کے لیے فالو اپ کرتے ہیں، ماں باپ کو فون کرتے ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے یہ بڑی پریشان ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ٹھیک ہے اپنا معاملہ بھی چلانا ہے، سارے معاملات بھی کرنے ہیں، مگر گزارش یہ ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے امت مسلمہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے کم از کم یہ ویکسینیشنز کے ایسے ریٹ وہ کریں تاکہ ایزی اپروچ ہو اور لوگ اس حوالے سے پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے بچوں کو ویکسینیشن یہ کروا سکیں اور ان کے لیے یہ کام بھاری نہ پڑے۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یقیناً ہر چیز میں سروس چارجز کا انکار نہیں ہے، یہ درست ہے، مگر ایک خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو آپ کی بھی دین اور دنیا اور آخرت اللہ نے چاہا تو یہ ضرور بہتر ہوگی۔ تو ویکسینیشنز کے حوالے سے ایک اور بات یہ کہ جب ویکسینیشنز لگتی ہیں عموماً تو عموماً بیک پر یا ہاتھ پہ اس طرح کا
ویکسینیشن بیسیکلی انٹراموسکولر ہوتی ہیں یا سب کوٹینیس ہوتی ہیں؟ انٹراموسکولر یعنی وہ گوشت میں لگتی ہیں،
گوشت میں لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد اس کا وہ یہ ہے کہ جب ویکسینیٹ ہو جائے بچہ، لگ جائے انجیکشن
صحیح،
تو اس کو برف کے ساتھ اس کی آئسنگ کر دی
جائے،
اس کا اس میں بخار چڑھے گا 48 آورز تک،
ٹھیک،
یعنی دو دن تک بخار چڑھتا رہے گا،
بخار بھی چڑھتا ہے اور وہ جگہ درد بھی ہوتی ہے،
درد بھی ہوتی
درد بھی ہے،
تو اس میں جو ہے جو بخار کی جو دوا ہے ہر 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے پہ بخار چیک کر کے آپ وہ دیتے رہیں تو یہ دو دن میں جو بھی علامتیں آئیں گی وہ ختم ہو جائیں گی،
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اب ایک اور کالر وہ ہے جی، کال دیجیے پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں۔
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے، ڈاکٹر صاحب سے عرض ہے ملیریا بخار یا ٹائیفائڈ ہو جائے تو اس میں کھانے پینے کی کیا احتیاط کرنی چاہیے اور دوائی کون سی کھانی چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ملیریا بھی ہو گیا، ٹائیفائڈ بھی ہو گیا، اس میں آپ ڈینگی بھی ایڈ کر دیں،
جی
تینوں کا ایک ہی ہے، ملیریا اور ڈینگی دونوں ہوتا ہی مچھر سے ہے، تو اس کے بتا دیں آپ کیا کھانا ہے، بتا دیں۔
ڈائٹ کا جہاں تک سوال ہے، ٹیمپریچر باڈی کا کوئی سا بھی ہو، چاہے ٹائیفائڈ کا بخار ہو، چاہے ملیریا کا ہو، چاہے ڈینگی کا ہو، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنا جو فلوڈ بیلنس ہے اس کو آپ نے برابر رکھنا ہے، پانی کی مقدار آپ نے باڈی کے اندر برابر رکھنی ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم جو ریکوائرمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا آپ کا ورک کنڈیشن، 10 سے 12 گلاس وہ آپ نے لینے، یعنی 3 لیٹر پانی آپ نے باڈی کے اندر لینا ہی لینا ہے۔ اب وہ اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ جوسز بنا سکتے ہیں، آپ شربت بنا سکتے ہیں، آپ سادہ پانی لے سکتے ہیں، کوئی اور لیکوڈ لے سکتے ہیں، لیکن ایک یہ گولڈن رول اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے باڈی میں ریکوائرمنٹ جو ہے پانی کی وہ پوری کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب باڈی کے اندر ٹیمپریچر ہوتا ہے، لازمی بات ہے گرمائش ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر باڈی میں ٹیمپریچر ہوگا تو اس میں ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی آتا ہے،
بالکل
باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اندر کی جو بھی آپ کی نمی ہوتی ہے اس کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے، تو ایک پیاس کا ایلیمنٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن ہوگا تو آپ میں کمزوری پیدا ہوگی، لیتھارجک پن آ جائے گا، چڑچڑا پن آ جائے گا، تو جب آپ یہ لیکوڈ اپنا الیکٹرولائٹ امبیلنس کو پورا کر لیتے ہیں تو آپ کافی حد تک بہتر رہتے ہیں۔ اب اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ کو بیسیکلی بخار کس چیز کا ہوا ہے، ملیریا کا ہوا ہے، ٹائیفائڈ کا ہوا ہے، یا ڈینگی کا ہوا ہے؟ اب وہ ڈاکٹر سے جب آپ رجوع کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن جو آپ کیفیت ان کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے وہ تجویز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈائگنوسس میں کیا چانسز زیادہ بن رہے ہیں۔ ملیریا اور ڈینگی، ملیریا کی اپنی ایک ٹریٹمنٹ ہے، ڈینگی کے حوالے سے کوئی خاص ٹریٹمنٹ ہوتی نہیں ہے، سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ملیریا کی اپنی ٹریٹمنٹ ہے، اس کا ایک کورس ہوتا ہے پراپر طریقے سے، 2 سے 3 دن کا کورس ہوتا ہے، وہ کورس کرتے ہیں اس میں یہ آپ سبسائڈ ہو جاتے ہیں، وہ دوائیاں آپ ڈاکٹر سے پرسکرپشن سے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنی باڈی میں اپنی چیزوں کو کمپلیٹلی پورا رکھیں۔ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری حاوی ہو جاتی ہے آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری اسی طرح پھر جب آپ کا ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ملیریا کو بھی آپ اس طرح کی ڈیزیز، ٹائیفائڈ بھی آپ ڈائگنوسس کے اوپر جاتے ہیں، بعض ڈاکٹر
ٹائیفائڈ کا جیسے انہوں نے بولا نا ٹیسٹ ہی ہوگا اس سے ڈائگنوس ہوگا،
نہیں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ بعض ہوتے ہیں کلینکلی ڈائگنوس کر لیتے ہیں، جو سینئر لوگ ہوتے ہیں کلینکلی ڈائگنوس ہو جاتا ہے، کیونکہ فائنڈنگس ایسی مل رہی ہوتی ہیں کہ پتا چل رہا ہوتا ہے ٹائیفائڈ ٹائیفائڈ ہے وہ اسٹریٹ اوے ٹائیفائڈ کی دوا بھی شروع کروا دیتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کنفرمیشن کے لیے کروا لیتے ہیں. تو اس کا ڈیوریشن تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے ٹائیفائڈ کا ڈیوریشن. آپ کے سائن سمٹم علامات ختم ہونے میں تو تقریباً 48 سے 72 گھنٹے تک تھوڑی بہت آپ کی سائن سمٹمس کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 72 گھنٹے تک صبر کرنا پڑتا ہے کہ یار ہوتا کیا ہے کہ دوا کھائی, ایک خوراک کھائی, دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, میں نے دوا کھائی تھی میرے کو آرام نہیں آیا, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس چلے گئے. اسی طرح آپ نے 6-7-8 خوراکیں کھا لی 3-4 دن تک, پانچویں دن میرے پاس آ گئے, میں نے ایک خوراک دی, میری خوراک سے ٹھیک ہو گئے آپ. دوا وہی چل رہی ہے, نام تبدیل ہو رہا ہے, باڈی میں کام وہی ہو رہا ہے, لیکن
ڈاکٹر
کامران نے ایک خوراک دی اس سے میں ٹھیک ہو گیا. آپ یہ دیکھیں گے پیچھے سے آپ وہ 6-7-8 خوراکیں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں,
لیکن یہ غلط پریکٹس,
یہ غلط پریکٹس ہوتی ہے. اس طرح آپ کی باڈی
ریزسٹنس کا جو ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ہے نا وہ 14 دن ہے
منیمم, صحیح ہے منیمم.
اور 14ویں دن آپ نے ٹیسٹ کرا کے کلیئر ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے باہر نکلنا ہے, اسکول جانا ہے تو اسکول, اس کے بعد جائیں گے آفس جانا ہے تو آپ اس کے کلیئر ٹیسٹ کے بعد, اس کی پوری گائیڈ لائن ہے.
مجھے یاد ہے حضرت 25 سال پہلے مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا تو 15 دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید پھر پتا چلا اور پھر اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع ہوئی تو مزید 15 دن یہ لگ گئے اور بالکل یوں سمجھے آپ کیا حال ہو گیا تھا یہ میں ہی جانتا ہوں. تو مگر بہت خیر پرانی بات ہے,
14-15 ڈیز کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک اور اس میں سیٹ بیک کیا آتا ہے کہ جہاں مریض کی علامت ختم ہوئی وہاں دوا ڈسکنٹینیو ہو
جائے.
یہ بہت بڑا سیٹ بیک آتا ہے کہ 5 دن کے اندر
بخار ختم ہوا,
5 دن کا کھاتا میں نے کھا لی وہ پھر 10ویں دن آپ کے پاس واپس آ رہا ہوتا ہے,
صحیح
آپ سے میں نے فلانے دن دوا لی تھی میرے کو آرام آ گیا تھا لیکن اب پھر چڑھ گیا بخار, ایسا کیسا بخار ہے.
اسی وجہ سے تو ابھی آپ نے ملٹی ریسسٹنٹ ایم ڈی ایکس ڈی آر کے نام سے جو آپ نے ٹائیفائڈ سنا ہے یہ کیوں ہوتا ہے, جسے ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں, وہ جراثیم اب ریسسٹنٹ ہو گیا, اب اس کو وہ نارمل سے زیادہ بڑی اینٹی بایوٹک اس کو ریکوائر ہے.
جی اپنے ٹاپک پہ, اس میں جہاں پہ ڈیزیز کا یہ تذکرہ ہے, ایک بہت ہی خطرناک ڈیزیز جو عموماً اب پیدا ہونے والے بچوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے جس سے لوگ بڑے یعنی حیران ہو جاتے ہیں, وہ ہے شوگر. وہ شوگر ہے تو کیا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی شادی وغیرہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی بعض اوقات اگر ماں باپ میں سے کسی کو نہیں ہوتا, بعض اوقات کسی کو ہوتا ہے, اب یہ بچے کو شوگر ہوگی اس کا کیا کوئی,
دیکھیں یہ تو بہت ایڈوانس لیول کا ہے, بہت ریئر ہے یہ, صحیح ہے, اتنا کامن نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, اور یہ ان کو ہوتا ہے جیسے ڈورنگ پریگنینسی والدہ اگر افیکٹ ہوئی بھی ہوگی,
صحیح
ان کا شوگر لیول ہائی ہوگا یا والدہ خود اٹسیلف ڈائبٹک ہوں گی تو ان کا بچہ جو ہے نا ڈائبٹک پیدا ہونے کا رسک ہے یا شوگر اس کے اندر آنے کا چانسز ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک,
اس میں جو شوگر کے حوالے سے آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے اس میں کلیئر کر دیا. میں اس میں جو آپ کا سوال بہت اچھا تھا اس کے اندر, لیکن اس میں ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی فیملی ہسٹری جیسے آپ نے کہا نہیں ہے نہیں, تو بہت ریشو اس کا انتہا سے زیادہ کم ہے,
کم ہے.
خدا نخواستہ کسی کو نیو نیٹل ڈائبٹیز کسی کو ڈیولپ ہوئی ہے, بہت ریشو کم ہے اس کا, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اگر پھر بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, صرف اپنی احتیاط جو ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں اسی حساب سے جو بھی علاج ہے تجویز کیا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں وہ بھی کور ہو سکتی ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے.
اچھا جی, بیماریوں کے حوالے سے ہم عرض کر رہے تھے نا, پیدائش کے فوری بعد ایک جو میں سب سے پہلے جو کمپلین آتی ہے وہ آتی ہے پیلیا کی.
ہاں
اب یہ دو چیزیں ہوتے ہیں, ایک فیسیولوجک جانڈس بھی کہلاتا ہے, پیتھولوجک پیلیا بھی جو.
صحیح,
اب فیسیولوجک پہ زیادہ اسٹریس, فیسیولوجی کا مطلب یہ کہ پیلیا ہونا نارمل ہے,
نارمل,
اور یہ ایک دن تک سے 2 دن تک رہے گا اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا.
صحیح,
اور اس سے زائد ڈوریشن میں رہے تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
تو یہ فیسیولوجی یعنی یہ ہونا نارمل ہے,
اور اس کو انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں بچے کو باقاعدہ,
اس میں اب یہ لائٹ وغیرہ کی ریڈیشن دیتے ہیں اس سے امپروو ہو جائے,
تھوڑی سی فوٹو تھراپی وغیرہ کرنا پڑتی ہے, فوٹو تھراپی کرتے ہیں. اگر فوٹو تھراپی نہ بھی کروائیں تو بہت آسان یہ ہوتا ہے کہ آپ سن لائٹ جو ہے بچے کو, سورج کی روشنی جو ہے اس کو, بالخصوص ٹھنڈی روشنی جو صبح کی ہوتی ہے اس میں اگر آپ رکھیں گے تو اس میں کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے. تو یہ 3-4 دن کے اندر اندر نیچے سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ڈیوریشن لیتا ہے لیکن سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی والدین کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہی صبح جا کے جو ہے وہ کروا دیں, لیکن ڈاکٹر سے بھی پراپرلی وزٹ کرتے رہیں کہ آپ پوزیشن ہے, پتہ چلے کہ آپ کروا رہے ہیں اور وزٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کم ہونے کی جگہ بازو کا بڑھ رہا ہوتا
ہے سیٹلڈ ہو جاتا ہے برین میں تو وہ کوئی کمپلیکیشن دے سکتا ہے.
ایگزیکٹلی. اچھا اس میں میں ایک چیز کی طرف آ رہا تھا سلمان بھائی, آپ اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں. مدر فیڈ کی امپورٹنس بچے کی صحت پہ کیا رکھتی ہے؟ کہ آپ مدر فیڈ, کیونکہ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل مدر فیڈ کی امپورٹنس نہیں اتنی رکھی جاتی, اور اس کی نہ رکھنے کی وجہ سے بچوں کی جو صحت پہ اثرات پڑ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر کیا فرق
ہے؟ یہ پورا اپنا ٹاپک ہے, اس کا میں کچھ سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. 155 ملین
جی
بچے ہر سال متاثر ہوتے ہیں, انڈر ویٹ ہوتے ہیں.
اوہو,
55 ملین بچے ہر سال, مطلب یہ سیویئرلی ویسٹڈ ہوتے ہیں, ویسٹڈ باڈی کہلاتی ہے,
کمزور ترین.
اور 820,000 بچے آپ ہر سال بچا سکتے ہیں. یہ ڈبلو ایچ او کی گائیڈ لائن ہے بائی مدر فیڈ.
صحیح,
صرف مدر فیڈ پراپر طریقے سے دیں
اگر دی جائے تو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہے.
بالکل, اور اس میں بچے کی صحت پہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تمام کی
دیکھیں مدر فیڈ میں نا
پوری ہو رہی ہوتی
ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ امیونو گلوبلین.
جی جی,
یہ جو ہے نا نیچرل ایلیمنٹ ہے.
صحیح,
یہ قدرت کا نظام ہے, یہ موجود ہے.
صحیح,
اب جیسے آئی جی جی جو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ امیونو گلوبلین, جس سے بچہ فوراً پیدا ہوتا تو امیونو گلوبلین اس کے اندر بن نہیں رہا, یعنی قوت مدافعت کا سسٹم بچے میں ہو نہیں رہا ہوتا. اب وہ والدہ سے بچے میں آتا ہے.
ٹھیک,
تو بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت جو ہے مدر فیڈ کے تھرو ہی بڑھ سکتی ہے.
بہت اچھی بات بتائی آپ نے. جی کال دیجیے.
میرے نا گردوں میں, کڈنی میں, دونوں سائڈوں پہ نا چھوٹی چھوٹی پتھری ہیں, جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں. اس کے سلسلے میں مجھے اس کا کوئی علاج برائے مہربانی بتا دیں.
ٹھیک ہے, سیکنڈ کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی کلینک میں میرا یہ سوال ہے کہ میرا کولسٹرول اکثر بڑھا رہتا ہے, یہ نا جب میڈیسن کھاتا ہوں اس کے بعد تھوڑا کم ہوتا ہے, نارمل ہوتا ہے, اس کے بعد میڈیسن چھوڑتا ہوں ساتھ ہی پھر بڑھ جاتا ہے. مجھے اس کا جواب عنایت فرما دیں.
ٹھیک ہے جی, اور کال.
مدنی کلینک پروگرام میں ایک سوال یہ کرنا تھا کہ کیا نانی والدہ کو اگر شوگر رہے تو کیا بچوں کو بھی آتا ہے؟ یہ کیا سب کے لیے یہ لازمی ہے کہ بڑوں کو اگر رہے گا پہلے فیوچر میں تو کیا بچوں کو بھی آئے گا, یا پھر ہر انسان کی اپنی باڈی لینگویج الگ الگ ہوتی ہے؟ مہربانی جواب عنایت فرمانا. جزاک اللہ.
جی, آخری کال.
5-6 مہینے سے جو ہے نا جسم کے اندر درد ہے, ہڈیوں میں, جوڑوں میں, تو میں جب صبح اٹھتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ٹوٹا پھوٹا سا ہو. یہ معلومات کرنے کی کیا وجوہات ہیں, کیا کیا جائے, مطلب ٹیسٹ کرواؤں پہلے؟
جی, سب پہ ہم تھوڑا تھوڑا بریف ہو. سب سے پہلے کڈنی سٹون,
کرتے کی جو پتھری ہے نا اس کا چیک کرنا پڑے گا اس کا سائز کیا ہے.
صحیح,
اگر سائز چھوٹا ہے اور باقی میں چھوٹا ہے, ٹیسٹ وغیرہ کرا لیا تو یہ میڈیسن وغیرہ کے تھرو, ہائیڈریشن مینٹین کرنے کے تھرو یہ ریزالو ہو سکتا ہے. اگر اس کا سائز بڑا ہے, لوکیشن کیا ہے, یہ یورولوجسٹ ہی چیک کر کے اس کو رول آؤٹ کرے گا.
ان کے لیے آسان سے یہ ہے پانی کی مقدار تھوڑی سی بڑھا کے رکھیں, اور جتنا میکسیمم پانی پیے اتنا اچھا.
یہ بھی سارے جملہ جتنے بھی جو پان گٹکا وغیرہ
وہ سب سے بچیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں میں جو نا وہ ایک آپ کو دیسی ٹوٹکا بھی عرض کرتا ہوں.
آج خلی میں کمی ہم نے,
آج جو ہے نا وہ اس میں یہ ایک ان کو اس سے فائدہ ہوا اور اس میں امید ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ناف کے اندر ایک دو قطرے تیل ٹپکانے سے اور یہ اطراف میں لگانے سے انہیں کسی نے کہا تو ان کی پتھری جو ہے وہ نکل گئی اور کافی انہیں فائدہ ہوا. تو ایک دو قطرے ناف کے اندر تیل ٹپکا کے کچھ اس کے اطراف میں لگا دیں گے, انشاءاللہ اس سے بھی اللہ نے چاہا تو خیر ہو جائے گی, اس کو یہ فائدہ ہو. جی سیکنڈ ہمارا جو تھے وہ تھے,
دیکھیں دوسرے جو کالر ہے نا خود ہی بتانے میں دوا کھا رہا ہوں تو کولیسٹرول ہے اور دوا چھوڑ رہا ہوں تو کولیسٹرول
بڑھ رہا ہے.
سب میں دو چیزیں, یا تو آپ پرہیز نہیں کر رہے.
صحیح,
اور دوا آپ خود ٹیپر کر رہے ہیں.
صحیح,
ادھر پرہیز کر کے دوا بند کر لیں یا پراپر دوا کا استعمال کرنے کے ساتھ پرہیز کر لیں, پہلے لیٹ آپ کا کولیسٹرول لیول کم آ جائے.
اصل میں کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ دوا کھا رہے ہیں نا اس سے ٹھیک ہو گیا.
بالکل,
یہ کانسیپٹ ہے. غذا کی طرف دھیان نہیں
ہے,
نہ ہی اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف دھیان.
بالکل,
آپ کو تین چار چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تب آپ ان چیزوں سے لڑ سکتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر نے جو آپ کو دوا ایڈوائز کی وہ اپنی جگہ پہ, اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ, لیکن اگر دوا ایک لمحے کے لیے اگر وہ بند بھی کرتا ہے لیکن جو احتیاطیں ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے اس پہ آپ نے ہر حال میں عمل کرنا ہے. اگر آپ نے
کہاں ڈاکٹر احتیاطیں بتا رہا ہوتا آپ کہاں,
نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں احتیاط, اگر آپ پوچھیں گے تو یقیناً بتائیں گے, اگر ویسے بھی بتائیں گے.
پوچھ لینا, آپ پوچھتے نہیں ہیں نا.
نہیں نہیں, یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوائی دے دو پر اس کا کچھ مت کہو.
ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ چکنائی کم کھائیں اور غذا میں تھوڑا احتیاط کریں.
کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو چلنا فائدہ مند
بہت زیادہ. دیکھیں چکناہٹ کی جو بات کر رہے ہیں آپ, دیکھیں چکناہٹ بھی ایک ہی لیول پہ لے لیتے ہیں کہ گھی کم کھانا ہے,
صحیح,
باقی چیزوں کا ذہن میں نہیں آتا. آپ بیکری آئٹم ہے اس میں بھی چکناہٹ ہے, ہوٹل کے کھانے کھا رہے ہیں اس میں بھی چکناہٹ ہے. جتنا آپ منیمائز کر سکتے ہیں آپ اس کو
سادہ ڈائٹ
لیں. لیکن اگر بچ نہیں پا رہے ہیں, کبھی ایسی ہو گئی شادی بیاہ کے اندر چلے گئے, آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا
دیں
تاکہ اس کو یوٹیلائز کر
سکیں. اتنے اچھے مدنی پھول دیے ہیں, آپ کو سبزی فروٹ ڈائٹ کا پیٹرن دیا,
بہت اچھا,
یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے.
بالکل,
کالر بھی پنجاب کے تھے تو وہاں تو گندم اور یہ بڑا, چاہے تو کنٹرول ہو سکتا ہے.
واک بھی کریں ساتھ میں دوا بھی لیں, کم از کم یہ ہے کہ انیشیلی 12 منٹ سے سٹارٹ
میں ریکمینڈیڈ ہوگا دوا پرسسٹنٹ کھا کے اس کا اپنا کولیسٹرول لیول نیچے لے کے آئیں, اس کو مانیٹر کریں,
صحیح,
کلوزلی مانیٹر کریں. اب ان کی اگر ہو سکتا ہے یہ زیادہ ہوئی تو کارڈیک کمپلیکیشن وغیرہ آنے کا چانسز ہے, اتنا آسان نہیں ہو جائے.
تھرڈ
کرنا بہت ضروری ہے.
تیسرا جو کالر ہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ والدہ نانی ڈائبٹک
کو جو کہ ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹ کرتا ہے,
یہ جینیٹک پریپونڈنس موجود ہے گا کہ اگر والدہ کو ہے اور والد والدہ کو دونوں کو ہے تو اب یہ جینیٹکلی ممکن ہے کہ بچوں کے اندر یہ ڈائبٹک آ سکتی ہے.
اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ 100% نہیں ہے,
صحیح,
خطرے میں ہیں آپ,
رسک پہ ہیں آپ.
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ ان کی باتوں کو یہ ہوگا ہی ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتے. آپ رسک فیکٹرز کے اندر آ جاتے ہیں,
یہ بات صحیح ہے,
یہ احتیاط کرنا چاہیے اس کے اندر.
ٹھیک ہے, اور لاسٹ کوشچن
ڈاکٹر صاحب, یہ باڈی پین ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا
یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں؟ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور جسم میں درد,
پروفیشن چیک کرنا ہوگا.
دو تین چیزیں ہیں, ایک تو ان کا ڈائٹ پیٹرن ہے, پروفیشن ہے کیا, ان کا اپنا ویٹ کیا ہے, ان کا سونے کا پیٹرن کیا ہے, دو تین چیزیں یہ دیکھنی ہوں گی. اس کے بعد بھی اگر یہ چیز ہوگی تو مے بی پاسبل D3 کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بی کمپلیکس کی کمزوری کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں, اور کچھ ادویات آتی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کافی حد تک ان کو فائدہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کو
سویلنگ آ رہی ہے, جنرلائز سویلنگ نہ ہو رہی ہے,
اگر ہاں وہی
چیک اپ کرا لیں, ڈائبٹک تو نہیں ہے,
یہ ساری چیزیں دیکھنے کے آر اے کی طرف نہ ہو, آرتھرائٹس کی پرابلم نہ ہو, تو یہ ساری چیزیں ورک اپ کرنے کے بعد ہی فائنل ڈائگنوسس کی طرف جا سکتے ہیں کہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے.
ایک بڑا مسئلہ یہ کہ دیکھیں یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایج ہے یہ فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کی ایج ہے, اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ کہ وہ چھ مہینے کا تو چلو نہیں, میں اس کو ذرا بڑھا دیتا ہوں, ایک سال کے بچے سے جو ہے نا وہ اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لے رہا ہے, وہ کھیل رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو یہ ٹھیک ہے؟
نہیں, یہ بھی تو نہیں ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک,
دیکھیں بچے کی گروتھ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں موٹر گروتھ بھی ہے, فزیکل گروتھ بھی ہے اور سوشل گروتھ بھی ہے,
صحیح,
اور بہت گروتھ میں ملٹیپل
چیزیں آ گئی, صحیح کہا.
تو اب آپ ایک چیز گروتھ, ہم اس گروتھ کا مطلب یہی سمجھتے ہیں قد بڑھ گیا, وزن بڑھ گیا,
صحیح,
یہ نہیں, مینٹل گروتھ بھی ایک چیز ہوتی ہے,
بہت اچھی بات,
آئی کیو لیول بھی ایک چیز ہوتی ہے, پھر اس کا سوشل انٹریکشن پبلک میں کیسا ہے, بچے کا بیہیویئر کیسا ہے, یہ سارا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹل مائل اسٹونس کے اندر آتا ہے. اب ایک سال کا بچہ کا وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا,
صحیح,
بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, کوئی مائل اسٹونس نے اچیو کیا کہ نہیں کیا,
صحیح.
تو یہ سب ساری چیزیں ہم کو بھی ڈسکس کرنی ہے. اب چونکہ آپ کا وقت بہت کم ہے,
وقت
بیماریوں میں تو ہم نے اسے پیلیا ڈسکس کیا, بچوں کا نمونیا وغیرہ بھی پینڈنگ ہے.
دو تین پوائنٹس ہیں, جیسے بھی آپ نے بچہ بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے, مطلب والدین کے لیے ہے کہ اگر چھوٹے بچے میں, نوزائیدہ بچے کے اندر یہ تین چار علامتیں اگر فیل کرتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لے. جیسے اس میں یہ ہے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر موومنٹس ان کی پیسو موومنٹس بہت ہوتی ہیں, ہاتھ پیر زیادہ ہلاتے ہیں, اگر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کم کر رہا ہے, موومنٹس کم ہو رہی ہیں اس کی, تو آپ فوراً طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں گے, کوئی ریزنس تو نہیں ہے, کوئی اور ریزنس تو نہیں ہے. بہت زیادہ ڈھیلا ڈھالا ہو جائے یا بہت زیادہ اکڑ اس کی باڈی کے اندر پیدا ہو جائے، سٹیفنس پیدا ہو جائے، تو اس پہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. تیز روشنی کو دیکھ کے جو ہے بہت تیز اگر اس کی ریفلیکشن آتی ہے تو وہ آنکھ بند نہیں کرتا ہے، اس کی ریفلیکشن نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ بھی آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں.
بہت اچھا.
چھوٹے بچوں کے حوالے سے بات کریں، بڑوں کی نہیں بات کریں.
سارے ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو انڈر کنسیڈریشن لے لیے جائے نا تو بہت ساری چیزوں سے
آدمی بچ سکتا ہے.
بچ سکتا.
اب ایک چیز ہوتی ہے کہ فوکس کرنا. چھوٹا بچہ ایک ایج کے اوپر آ کے فوکس کر رہا ہوتا ہے.
صحیح.
اگر آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور وہ آپ کی طرف فوکس نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ فوکس کیوں نہیں کر رہا ہے. تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اس چیز کے اوپر. اس کے بعد تیز آواز. آواز جب آپ کی اس کی بصارت کے اوپر بھی عمل ہوتا ہے، ساری چیزیں تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اگر اس پہ بھی وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ اس کے کان کے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی شاؤٹنگ کرتے ہیں تو ایک نیچرلی بات ہے، ریسپونڈ آتا ہے، باڈی کا ریسپونڈ.
وہ بچہ وہ کرتا ہے،
کرتا ضرور ہے. تو اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ کو نوٹس لینا چاہیے کہ ریزنز کیا ہیں. تو یہ پانچ چھ پوائنٹس ہیں، اس پہ اوپر نظر رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
بہت اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بیماریوں سے عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارا یہ سارا معاشرہ ہستا بستا اور یوں سمجھے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے کامیابی کا یہ سبب بنائے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، صالح بنائے، پرہیزگار بنائے. تو کتنی زبردست خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارا بچہ صحت مند ہو اور وہ مسلمانوں کی امامت کرے، وہ عالم دین ہو، وہ مفتی اسلام ہو. تو بتائیے کتنی خوشی ہوگی. اللہ عز و جل ہم سب کی ان دلی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا رب ہم کو دے شفا، عافیت کی تجھ سے دعا، کرتے ہیں پیارے اللہ.